عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ اشعار حضرت والا نے 6 ستمبر 1992 کو خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ریونین میں ارشاد فرمائے تھے. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے.
پہلے شعر میں جو حضرت فرمایا سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, تو یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی ہمارا نہیں ہے سوائے آپ کے, اور جب آپ ہی ہمارے ہیں تو سوائے آپ کے اور کون سہارا ہو سکتا ہے. آپ ہی ہمارا سہارا ہیں, ہماری بیڑی کے بنانے والے ہیں, ہمیں اپنا بنانے والے ہیں. ہم جو کہ مائے مہین سے پیدا کیے گئے, اس کو دوستی کا تاج اس کے سر پہ رکھ رہا ہے. ہم تو اس قابل نہیں تھے کیا ہم آپ کے ہوتے, اتنے کہاں ایک گندا پانی اور کہاں وہ ذات پاک جو سبحان اللہ ہے, اس کے ذات ہی پاک ہے. تو یہ ان کا کرم ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو اپنا بناتے ہیں اور اپنا سہارا, اور لہذا ہمارا سہارا صرف آپ ہیں اور سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. آپ ہی ہمارے ہیں, باقی کوئی ہمارا نہیں ہے, کیونکہ اور سارے سہارے ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں. صرف آپ ہی کا سہارا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا, دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی. اور دوسرا جو شعر ہے کہ سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, تو یہ حضرت والا کے درد محبت ہے. بظاہر تو دونوں مصروں میں کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا, لیکن زبردست ربط ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا دامن اور سمندر کا ساحل دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں گی, ان کی نشانیاں ہیں, مگر وہ اس ذہن میں ممکن نہیں ہے. تو سوائے اس کے کہ ہم اپنی آہ و فغاں کر کے ان کو یاد کریں اور ان کو اپنے, اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں. جنت میں دیدار ہوگا, یہاں تو کان کا طرح ہے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, وہاں یراق ہو جاؤ گے اللہ کو دیکھو گے. کان نہ ہو ہے وہاں, کان نہ ہو ہٹ جائے گا, پھر یراق رہ جائے گا کہ تم ہمیں دیکھو گے. تو سوائے اس کے کوئی سہارا نہیں ہے. بجوز آ کے یہ نشانیاں اللہ کی زمین, پہاڑ اور سمندر, زمین اور آسمان دیکھ کے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. حضرت والا کیا بچپن ہی سے, جب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے اس وقت ہی کسی کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے. یہ تو صرف انہیں کو ہو سکتا ہے کہ جو مادر زاد والی ہیں. حضرت والا فرماتے تھے جب میں گود میں تھا, کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا, تو مجھے میری ہمشیرہ دم کرانے کے لیے لے گئی. تو وہاں سے جو مولوی صاحب آئے, وہ ان کی لمبی داڑھی اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور گول ٹوپی دیکھ کے مجھے ان کی بہت محبت معلوم ہوئی, اور مسجد کو دیکھ کے بہت محبت معلوم ہوئی کہ اللہ کی محبت کا گھر, اللہ کا گھر ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے مسجد کی زمین کو بوسا بھی دیا. چھوٹی سی عمر میں جن کو ایسا یاد ہو, نشانیوں کو دیکھ کر ان کو کس قدر ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا محبت کا غلبہ ہوتا ہوگا, وہ ہم اور آپ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو آنکھ کے اور ذکر سے اور نام لینے سے ہی پھر سکون ملتا ہے. بس چلیے.
سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل, نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل, میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے, میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے, نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل, میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو مجھے سمندر اللہ نے مجھے دیا ہے اپنے فضل سے, اس کا وہ بحر, اس کو غم کہتے ہیں, وہ غم مانے محبت. تو میرے بحر محبت, محبت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس میں جیسے موجی جو ہے مستقل سمندر میں آتی رہتی ہے, ایک آئی پھر دوسری گئی پھر تیسری گئی, تو یہ موجیں تو ختم بھی ہو سکتی ہیں, فانی ہیں, لیکن اللہ کی محبت کا بحر غم جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا, کبھی ختم نہیں ہوتا, غیر محدود, تو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ایسی محبت اللہ نے عطا فرمائی.
سوا تیرے کوئی
شاخ میرے دریا سے ہوئی, میری دریا نہ جانے کتنی نہریں, نہ جانے کتنی نہریں میری دریا سے ہوئی جاری, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتا. کتنے اللہ والے ہو گئے حضرت والا کسی صحبت کی برکت سے, لیکن وہ جو جوش محبت ہے وہ کبھی پھر بھی کم نہیں ہوتا. وہ ویسے کہ ویسی طغیانی موجود ہے, ایسی لافانی محبت اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ جوش اللہ کی محبت کا ختم ہی نہیں ہوتا. ہزاروں نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی.
سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی کشتی غم کہے نہ خدا بھی, کوئی کشتی غم کہے نہ خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو موج غم اللہ کی جو ہے دنیا کی, جو چاہے وہ باطنی غم ہو چاہے ظاہری غم ہو, تو یہ جو موج کا کام یہ ہے کہ وہ غرق کر دیتی ہے, تو وہ جو جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو وہ موج اس کو غرق کر دیتی ہے. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ میرا ناخدا ہے میری کشتی کا, میری کشتی کا جو وہ ہے وہ بے سہارا نہیں ہے, بے سہارا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے ہیں, اس لیے میری موج غم جو ہے اب وہ بے سہارا نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کشتی کے ناخدا ہے, تو وہ غرق نہیں ہو سکتی ان شاء اللہ تعالیٰ.
سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے, یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. سوا
جو آپ کا فرما بردار وفادار ہے, آپ سے محبت کرنے والا ہے, وہ ہمارا ہے, اور اگر وہ ہمارے خون کا رشتہ بھی آپ کا نہیں ہے, آپ سے محبت نہیں کرتا, تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. کوئی تعلق ہو دنیاوی, وہ لاکھ ہم پہ مہربان ہو, لیکن وہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے, اور نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں, کیونکہ جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں, ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے, جو آپ کا وفادار ہے, آپ سے آپ پر اپنی ہر لمحے حیات کو فدا کرتا ہے, اپنی آرزوؤں کا خون کرتا ہے, بس وہی ہمارا ہے, باقی جو اپنی خواہشات پہ چل کے آپ کو ناراض کرتے ہیں وہ ہمارے نہیں. اسی پر حضرت کا عمل دیکھا ہمیشہ, حضرت فرماتے ہیں دیکھو میری مجلس کے اندر بنگلہ دیشی بھی ہیں اور وہ بھی آتے ہیں, انگلینڈ کے بھی ہیں اور مختلف ممالک کے لوگ, لیکن سب کیسے شیر و شکر ہیں. اس کی جو حضرت کی کتاب بھی لکھی ہے, حضرت والے نے جو رسالہ تھا جس زمانے میں یہاں بہت ہی فرقہ پرستی ہو گئی, جس حضرت نے کہا تعصب, کیا نام ہے, زبان اور رنگ کے تعصب کی اصلاح, قومیت قومیت و صوبائیت و زبان و رنگ کے تعصب کی اصلاح. تو بہت سے علماء نے جب وہ کتاب گئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ہمیں یہ مضمون اس وقت بیان کرنے کو نہیں مل رہا تھا, حضرت کیسے بیان کریں, کیا بیان کریں. آپ کے جگہ جگہ مساجد میں امام حضرات نے ان کو اس کو بیان کیا. اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ بالکل لڑنے مرنے پر آمادہ تھے, ان کو جب کتاب دی تو وہ رونے لگے اور کہا ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, ہم قومیت کی اور اس کے چکر میں تھے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
زندگی میں حضرت پہلی دفعہ شیئر کر اب آپ نے فرمایا ہے, بہت عظیم شان نفع ہوا ہے, اور رب بھی اور تشریح بھی حضرت نے. آفتاب نسبت ما اللہ جنوبی افریقہ کا 1998 کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ, جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کی حالت میں 8th سفر نامہ سفر تھا, جنوبی افریقہ کا 8th سفر, اور اس کے مرتب اور جامع سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی, اور کیا کیا کہوں کہ فخر شاہاں اور رشک چمن. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود ہی حضرت کو حسام الدین فرمایا, اور جب حسام الدین ہیں تو ضیاء ذوالجلال بھی ہیں, اور حضرت نے منع فرما دیا کہ مجھے یہ القاب سے مت پکارو, تو دل مجبور کرتا ہے لیکن مجبوری ہے, حضرت نے منع فرما دیا کہ صدیق وقت, تو وہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے شیخ کو صدیق وقت ہی سمجھو, اور قلندر زمانہ بھی, لیکن مجبوری ہے کہ حضرت نے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی قدر نصیب فرما دے. اصل تو یہ ہے, القاب تو لگا دیے لیکن اللہ تعالیٰ ان القاب کی حقیقت اور پہچان بھی نصیب فرما دے. رزق الہی کے دروازے کو بلا مجبوری چھوڑنا نہیں چاہیے, اور علماء دین سے کہتا ہوں کہ دیکھو اس شیخ کو اپنا کفیل بناؤ جو مثل فیل کے ہو. یہاں کاف تمثیلیہ ہے, کفیل یعنی مثل ہاتھی. کمزور بکری کو اگر شیخ بناؤ گے تو وہ بھی مرے گی, تم بھی مرو گے. اور دیکھو لگی لگائی
حفاظت کرنے والا, حضرت والا کی مزاح ہے کہ کاف عربی میں تمثیل کے لیے آتا ہے, کاف تمثیلیہ ہے, تو اس سے نے کفیل بنایا کہ مثل ہاتھی کے, فیل معنی ہاتھی اور کاف تمثیلیہ مثل ہاتھی کے.
اور دیکھو لگی لگائی روزی مت چھوڑو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ لیا کہ میرا کاروبار یہاں ہے, اب میں عراق میں شروع کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ لا تفعل قدا, ایسا مت کرو, کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ روزی کے دروازے کو بلا مجبوری مت چھوڑو, وہ رزق الہی کا دروازہ ہے, ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی جائے وہاں سے بھی جائے. بعض لوگ روزی کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور زیادہ بڑے آدمی بننے کے لیے گئے، تو جو روزی تھی وہ بھی گئی، اور جہاں بڑے آدمی بننے گئے تھے وہاں سے چھوٹے آدمی بن کر آئے۔
اصل میں چاہیے کہ جو بلا ضرورت بہتر کی تلاش میں اس کو نہ چھوڑے، اگر وہ اس کی کفالت کے لیے کافی ہے اور کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں ہے جس میں کوئی عزت نفس کے خلاف یا ہو، اس طرح کوئی بات نہیں ہے اور اس کو پورا ہو رہا ہے اس کی، تو اس لیے کہ وہاں بہتر چانسز ہیں، بہتر وہاں آئندہ کی امیدیں بہتر ہیں، اس کی وجہ سے نہ چھوڑے، کیونکہ وہ رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا متعین کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو بہتر کی تلاش میں نہ چھوڑنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں نے ایسے کیا کہ وہ بہت اللہ والے آدمی بھی تھے، تو ان کو مجھ سے پہلے سے اصلاحی تعلق بھی تھا، مگر مجھ سے پوچھا نہیں انہوں نے اس وقت، غلبی انہیں جہاں وہ نوکری کرتے تھے وہاں 2 لاکھ کی تھی اور ان کو دوسری کمپنی نے 4 لاکھ کی دے دی آفر کے، تم یہاں آپ اگر آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کو 4 لاکھ دیں گے، انہوں نے نہ پوچھا نہ کچھ کیا اور ریزائن کر دیا۔ ریزائن کر کے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہو یہ تو اب ہمارا تو آپس میں معاہدہ اس کمپنی کے ساتھ کہ ہم اس کے ملازم کو اپنے یہاں نہیں رکھ سکتے، جو سابقہ ملازم ہو اس کو بھی اس کو بھی، بس پھر 2.5 سال تک پریشان رہے، اور یہاں تک کہ خود بتاتے تھے کہ مجھے وسوسے آنے لگے، شرکیہ تو وسوسے ہی دیکھتا، ویسے کوئی بات ہے وسوسہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر حالت کیسی ہو گئی کہ پریشان ہو گئے، پھر دوسری جگہ دوسرے ملک میں نوکری ملی، پھر تو اس کو نہ چھوڑنا چاہیے اسے، اگر ہاں پورا نہیں ہوتا، کچھ تنگی رہتی ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے، پھر بدل سکتا ہے رزق کو، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے رزق کا وہ حاصل کر لے، بادلوں کو دیکھ کے گھڑوں کو نہ توڑے، پہلے بازو کنفرم ہو جائے، لیٹر مل جائے۔ ٹھیک، بس
بعض لوگ روزی کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور زیادہ بڑے آدمی بننے کے لیے گئے، تو جو روزی تھی وہ بھی گئی، اور جہاں بڑے آدمی بننے گئے تھے وہاں سے چھوٹے آدمی بن کے آئے۔ اس لیے حلال روزی کے دروازے کی قدر کرو، وہ اللہ کی طرف سے دروازہ ہے۔ 3 رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 25 اکتوبر 1998 لینیشیا۔ بعض اشعار بمنزلہ ذکر اللہ ہیں۔ مولانا منصور کے بھائی نے حضرت والا کے اشعار پڑھے تو ایک صاحب نے کہا کہ اب ذکر ہوگا، اس پر ارشاد فرمایا کہ یہ اشعار ذکر ہیں۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ بعض عاشقوں کے لیے مثنوی شریف بمنزلہ ذکر ہے، میرے اشعار بھی انشاءاللہ بمنزلہ ذکر سمجھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتاؤ ان اشعار سے اللہ کی یاد آئی کہ نہیں؟ ہر وقت میری جان آپ پر فدا ہو، کتنا دردناک شعر ہے کہ ہر سانس ہر لمحہ ہم ہر لمحہ پر جان فدا ہو، اور اس طرح فدا ہو کہ دنیا کو پتا بھی نہ چلے، کیونکہ جان اندر ہے، اس کا فدا ہونا کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے، غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے۔ اللہ والوں کے قلب کو ہر وقت تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ عطا ہوتی ہیں، اور ان کی روح بھی ہر تجلی پر فدا ہوتی ہے۔ جب تجلی متواتر ہے تو فدا کاری بھی متواتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ ہیں تو فدا کاری بھی مسلسلہ ہے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے قلب پر تجلیات متواترہ یعنی متواتر جو تسلسل کے ساتھ ہو وہ نازل ہوتی رہتی ہیں, اور اسی طرح وافرہ بہت ہی کثرت کے ساتھ, اور اسی طرح مسلسلہ یعنی وہ تسلسل جس میں ہو جو کبھی ختم نہ ہو, بار بار وہ اس کا جیسے موجوں کا تسلسل ہوتا ہے کہ جاری رہتی ہے, اس کو ایک چیز چلی جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں تسلسل باقی ہے اس میں. اور بعض غامانے روشن, تو حضرت نے فرمایا آگے کیا جملہ ہے,
تو فداکاری کا سلسلہ
یہ بہت خاص کہ جب تجلیات اس فداکاری کی وجہ سے یہ تجلیات نازل ہوئیں یا ویسے ہی اللہ کے فضل سے نازل ہوئیں, تو پھر بعد میں وہ اس کی فداکاری جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ بھی مسلسل ہے, اس سے بلکہ اور کیا چیز ہوگی کہ جب وہ وافر ہے وہ تجلی وافرہ ہے تو اس کی وفاداری بھی وافرہ ہے, اور اس کی وفاداری اور فداکاری بھی وافرہ ہے, یعنی دونوں میں بالکل ساتھ ساتھ ہے, یعنی کہ اس کو تجلی تو نازل ہو رہی اور یہ فداکار نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ فداکار ہوگا تو تجلیات نازل ہوں گی, جب تجلی نازل ہو رہی ہے ان کے اوپر تو اس کی فداکاری بھی مستند ہے, اس کی وفاداری بھی مستند ہے.
پست آواز کا انعام. احقر راقم الحروف کی آواز اونچی ہونے پر فرمایا, اس کو نوٹ کر کے جیب میں رکھو, عمل کے لیے استحضار علم بھی ضروری ہے, بعض وقت علم ہوتا ہے مستحضر نہیں رہتا. جب آپ زور سے بول رہے تھے تو آپ کو استحضار تھا کہ میرا شیخ بھی یہاں ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے سمجھنے پر بھروسہ مت کرو, نظر کی حفاظت کے ساتھ آواز کو بھی پست رکھو. پھر اولئک الذین امتحن اللہ کا انعام ہے کہ جو لوگ میرے نبی کے پاس آواز کو بھی پست رکھتے ہیں ہم ان کے اس ادب کو قبول کر کے ان کے دلوں کو اپنی دوستی کے لیے خالص کر لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. امتحانہ بمعنی اخلصہ ہے, دیکھیے تفسیر روح المعانی, کیونکہ اہل عرب بولتے تھے امتحن تو ذہب بناری, میں نے سونے کو خالص کر لیا ہے آگ میں ڈال کر. تو غزے اسوات کا انعام سنا, یہ معمولی انعام ہے, تو ایسے انعام پر حریص کیوں نہیں ہوتے ہو کہ غزے اسوات کر کے یہ انعام حاصل کر لیں اور اپنے قلب کو اللہ کی دوستی کے لیے خالص کر لیں. اب آئندہ خیال رکھنا اس کا, اب اگر آپ کہیں کہیں کہ میری تو قدرتی آواز یہی ہے تو قدرتی آواز کو بالارادہ پست کرو, تکلف کے ساتھ پست کرو, کیونکہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ محبت اگر شیر کو بھی ہے تو وہ بھی اپنے محبوب کے سامنے نزول کر کے چوہا ہو جاتا ہے. از محبت شیر موشے می شود. محبت سے شیر نزول کر کے چوہا ہوتا ہے, سمجھ گئے آپ؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی بہت راز کی بات بتانا چاہ رہے ہوں اور دوسروں کے سننے سے اس راز کے فاش ہونے کا آپ کو خطرہ ہو تو اس کے کان میں آپ آہستہ سے کسر پسر کرتے ہو, اس وقت آپ کو آہستہ بولنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اللہ کی محبت میں بھی یہی طرز اختیار کرو, لہذا آواز کو ہمیشہ پست کرو. آپ کی آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اونچی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر کیا کہا تم نے. اب کون ظالم ہے جو کہے کہ ہماری آواز تو قدرتی بلند ہے؟ یہ اصول یاد کر لو ورنہ زندگی ضائع ہو سکتی ہے. یا اللہ معاف فرما دے. اور ثمرات سلوک و طریق حاصل نہیں ہوں گے, ان چیزوں کو معمولی مت سمجھو, جامع الملفوظات بن کر اس چیز کو بھی سمجھیے, اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی عالم بھی ہے مدرس بھی ہے لیکن اللہ اس سے کسی بات سے خوش نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ کچھ نہ ہو مگر مالک خوش ہو۔ ایک لڑکی خوبصورت ہے، ناک بھی اچھی، کان بھی اچھے، مگر شوہر کی نظر میں وہ کنڈم ہے، شوہر کو ہر وقت اس پر غصہ آتا ہے۔ اور ایک لڑکی کالی کلوٹی ہے، ناک بھی چپٹی ہے، مگر شوہر ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، بتاؤ کون سی عورت خوش نصیب ہے؟ ایک دفعہ کی یہ نصیحت ہمیشہ کو کافی ہے، بشرطیہ کہ ارادہ اصلاح ہو۔ اب امید ہے کہ یہ نصیحت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔
فوری اصلاح فرماتے تھے، آئندہ بھی نہیں چھوڑتے تھے فوراً، تاکہ اس کی اسی وقت تنبیہ ہو جائے۔ توفیق اللہ تو کچھ بے ادبی ہوئی، ہم تو اب اس کی تلافی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف فرما کے حضرت والا کی جان پاک کو ہم سے خوش کر دیجیے۔
حضرت کی فنائیت اور اخلاص کے قربان جاؤں کہ حضرت نے ہر بات کو نوٹ فرما دیا، حالانکہ حضرت والا نے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس بات کو ہم چھپا لیتے، لیکن حضرت نے ہر بات کو امت کی اصلاح کے لیے پورا پورا حق ادا کر دیا، حضرت والا کی ہر ارشاد کو آگے بڑھا کر۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ تعالی۔ کھانے کے بعد کی دعائیں اور ان کی نرالی شرح۔ اب میں میزبان کو دعا دے دوں، پہلی دعا ہے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ آپ کے یہاں نیک بندے کھاتے رہیں اور فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور روزے دار آپ کے یہاں افطار کرتے رہیں۔ میرے شیخ و مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب نیک بندے کھائیں گے تو نیک بندوں کی صحبت بھی ملے گی، اور نیک صحبت دین کی بنیاد ہے۔ دوسری شرح جو اللہ نے میرے قلب میں ڈالی ہے کہ جب نیک بندے کھانا کھائیں گے تو جب دین کا کام کریں گے تو آپ کی روٹیوں سے خون بنا، خون سے طاقت آئی، آنکھوں میں، کانوں میں، دماغ میں، اب جہاں جہاں وہ دین پھیلائے گا جو طاقت آپ کی روٹیوں سے استعمال ہوگی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جی، اس دعا کے ترجمے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے یہاں نیک بندے کھاتے رہیں اور فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور روزے دار آپ کے یہاں افطار کرتے رہیں۔ میرے شیخ و مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب نیک بندے کھائیں گے تو نیک بندوں کی صحبت بھی ملے گی، اور نیک صحبت دین کی بنیاد ہے۔ دوسری شرح جو اللہ نے میرے قلب میں ڈالی ہے کہ جب نیک بندے
کھائیں، اس میں مال کی برکت کی بھی دعا ہے، کیونکہ جب اس کے پاس مال ہوگا تبھی تو دعوت کھلائے گا۔ دونوں باتیں، نیک صحبت بھی ملے گی، دین بھی ملا، دنیا بھی ملے گی، اور حضرت والا کی جو شرح ہے تو اور بھی بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ بہت ہی بلند ہے۔
جب نیک بندے کھانا کھائیں گے تو جب دین کا کام کریں گے تو آپ کی روٹیوں سے خون بنا، خون سے طاقت آئی، آنکھوں میں، کانوں میں، دماغ میں، اب جہاں جہاں وہ دین پھیلائے گا جو طاقت آپ کی روٹیوں سے استعمال ہوگی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔
کیا عمدہ، بالکل الہامی شرح ہے۔ جو روٹی اس کے نے کھائی ہے اسی سے تو خون بنے گا، سارے جسم میں جائے گا، اسی سے جسم میں طاقت آئے گی، گویائی میں طاقت آئے گی، بصارت میں طاقت آئے گی، سماعت میں طاقت آئے گی، سننا بولنا، جو جسم میں طاقت آئے گی جس سے پھر وہ دین کا کام کرے گا، جہاں جہاں وہ اللہ کے نام لے گا اور تبلیغ کرے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور جس نے دعوت کھلائی تھی علماء کو، اللہ والوں کو، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ اس کی برکت سے اور بہت سے لوگ جو ہے اللہ والے ہو گئے، اور وہ طاقت جو اس نے دین میں خرچ کی وہ اس کی روٹی سے آئی تھی۔ جس نے دعوت کی تھی، تو اس لیے دعوت والے کو ہمیشہ ثواب پہنچتا رہے گا.
اور دوسری دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا اس کو خوب کھلا اور جس نے مجھ کو پلایا اس کو خوب پلا. اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ نے میزبان کے ذریعے سے کھلایا تو میزبان کو بھی دعا دو. پھر بعد میں یہ بھی کہو کہ اے اللہ آپ نے ہم کو کھلایا اور پلایا. اس دعا میں مسلمین کیوں فرمایا؟ کیونکہ بہت سے لوگ مجرمین ہو کر کھا رہے ہیں. یا اللہ، قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تو یہ مجرمین کے مقابلے میں ہے کہ اے ایمان والو تم مجرمانہ نہیں کھا رہے ہو، حالت اسلام میں کھا رہے ہو، شکر ادا کرو.
الہام ہے، الہام ہے،
کیونکہ اسی دنیا میں کافر بھی کھا رہے ہیں. قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کافر مجرمانہ کھا رہے ہیں اور تم حالت اسلام میں کھا رہے ہو، لہذا اس کا شکر ادا کرو. اور وجعلنا من المسلمین کے کیا معنی ہے؟ شرح مشکات میں ہے وجعلنا من الموحدین، آپ نے ہمیں توحید کی توفیق دی کہ ہم غیر اللہ کے پوجنے والے نہیں ہیں. توحید خفی اور توحید جلی دونوں نصیب فرمائیں، جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹی آپ نے بھیجی ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آپ نے میرے آسمانی رزق کو یہاں بھیجا ہے. رزق ہمارا اللہ ہی دیتا ہے مگر کسی کی میزبانی کے ذریعے دیتا ہے، تو ہمارا رزق وہاں پہنچ جاتا ہے. تو ان کو اللہ نے یہ عزت دی کہ انہوں نے ہم سب کو آسمانی رزق کھلایا. سبحان
عجیب، کہیں سننے میں نہیں آئی یہ شرط.
اسی لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب کھانا کھاؤ تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لہذا جو بھیج دے کھا لو، جو پہنا دے پہن لو. سبحان اللہ. ملا علی قاری نے یہ شرح فرمائی ہے کہ آپ نے ہمیں حالت توحید میں کھانا کھلایا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، بدعتی نہیں ہیں، غیر اللہ کے پوجنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کا رزق سمجھ کر کھا رہے ہیں، آپ کے غلام ہیں. ہمارا فی السماء جو رزق تھا وہ علی الارض آ گیا، ہمارا فی السماء جو رزق تھا وہ علی الارض آ گیا.
تمہارا آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، تو جو آسمانوں میں فی السماء تھا وہ علی الارض آ گیا.
سبحان
اللہ، نے زمین پر بھجوا دیا، آیا ہے آسمان سے.
رزقکم فی السماء کو ہم علی الارض کھا رہے ہیں. اور بعضوں کے پاس توحید ہے مگر گناہ بھی کرتے ہیں، بدنظری بھی کرتے ہیں، لونڈوں کو اور لونڈیوں کو بھی دیکھتے ہیں، حرام نظر سے نہیں بچتے تو نافرمانی کی حالت میں کھاتے ہیں. کافر تو نہیں ہیں مگر فاسقانہ حالت میں کھاتے ہیں. تو اس کا شکریہ ملا علی قاری نے آگے فرمایا کہ وجعلنا من الموحدین والمنقادین فی جمیع امر الدین، اور آپ نے دین کے تمام احکام میں ہم کو سراپا فرما برداری کے ساتھ رزق اور کھانا کھلایا. اور جو نافرمان خطا کے بعد استغفار کر لے اور فرما برداری میں آ جائے وہ بھی منقادین کے دائرے سے ایگزٹ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان
ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.
جب کافروں کو استغفار دنیاوی عذاب سے بچاتا ہے مگر وہ کفر کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے نہیں بچیں گے، تو ایمان والوں کو استغفار کتنا فائدہ دے گا. اچانک نظر کی مضرت اور اچانک نظر کی مضرت، جزاک اللہ.
آئے تھے نا رحمت، یہ آخری جملہ کیا تھا؟
تو ایمان والوں کو استغفار کتنا فائدہ دے گا.
ہاں
ہم یستغفرون ہے نا،
ہاں وہ ہم یستغفرون، تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ موجود ہیں، اور جب تک آپ جو ہے وہ جب تک کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایک نعمت جو تھی وہ تو اٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، دوسری واقعی ہے استغفار کرتے رہو. تو عذاب نہیں آئے گا. پھر کسی ملاحظ قاری نے لکھا کہ وہم یستغفرون جو ہے کافروں کے لیے کیسے ثابت ہے کہ وہ استغفار کا تو مفید نہیں ہے. تو ملاحظ قاری نے لکھا ہے کہ وہ جب طواف کرتے تھے تو استغفر اللہ کہتے کافر، اس کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں آتا تھا.
اچانک نظر کی مضرت اور اس کی تمثیل. تو جب خطا ہو جائے، جیسے موٹر چلا رہے ہیں اور اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی، یا کہیں جا رہے ہیں اور کوئی لڑکی سامنے آ گئی اور نفس کی اچانک نظر پڑ گئی، اچانک نظر معاف تو ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے. معاف ہو جانا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ نقصان سے بھی خالی ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب جامن میں کسی دشمن نے جمال گوٹا ملا دیا، اور آپ نے چاہے لا علمی میں گلاب جامن کھا لی، تب بھی آپ ہگنے سے نہیں بچیں گے. سبحان اللہ. لوٹا لے کر لیٹرین میں دوڑنا پڑے گا. اور جمال گوٹے کا نام جمال گوٹا کیوں ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پیٹ میں جتنے گوٹے ہوتے ہیں ان کو جمال کے ساتھ نکال دیتا. سبحان اللہ. واہ. اس لیے اس کا نام جمال گوٹا ہے. تو اچانک نظر کی بھی معافی مانگ لو، حق تعالیٰ کو رحم آ جائے گا کہ میرا بندہ ان خطاؤں کی بھی معافی مانگ رہا ہے جن کی پکڑ بھی نہیں ہے. لہذا اگر خطا ہو جائے تو استغفار کر لو، مستغفر بن کر کھانا کھاؤ، نافرمانی کے ساتھ کھانا مت کھاؤ. سبحان
اللہ. آسان ہے، گناہ ہو جائے لست توبہ کر لو، استغفار کر لو. استغفار کیا ہے؟ جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت ہو، اور توبہ کیا ہے؟ کہ آئندہ کے لیے عزم ہو کہ یہ گناہ نہیں کروں گا. بس اس کا نام توبہ اور استغفار و توبہ ہے. تو دوسری چیز یہ جو اس نے فرمائی، تو اس نے فرمایا تھا کہ جب گاڑی چلا رہے ہو تو اور اس کو اچانک کوئی لڑکی سامنے آ جائے، تو نظر تو بچاؤ. اس طرح سے جیسے کوئی چلتا پھرتا راستے میں پیڑ آتے رہتے ہیں، تو جس طرح وہ سامنے سے گزر جاتے ہیں، اسی طرح اس کو دیکھو، ٹک ٹکی باندھ کے مت دیکھو اس کو. اور ایسا بھی نہ کرو کہ گڑبڑا کے جو اسی سے ٹکرا دو. ذرا ہوش میں رہ کے نظر کو بچا کے پھر. بہت سے لوگ اس وقت سامنے سے لڑکی آئی، نگرانی کی کر لی، اب جا کے ٹکرا گئے دھیرے سے. تھے بہت پٹھان تھے مولانا، بہت بےچارے اللہ والے تھے، کے پاس آیا کرتے تھے، بہت موٹے بھی تھے، بالکل گردن جھکا کے چلتے تھے. اتنے سادے تھے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو اب یہ دوسری طرف کروٹ لے کے سو گئے. ساری رات ہی کی رات، دو تین راتیں جب گزر گئی تو اس کی بیوی نے کہا ساس سے، تو ساس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کیا کر رہا ہے. تو باپ نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تو شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نگاہ کی حفاظت کرتا ہوں. تو نے کہا کہ بھائی بیوی سے نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، کہتے میں گناہ کا کام نہیں کرتا. تب اس کا کیا علاج تھا؟ خیر بہرحال بےچارے کچھ یوں کرتے تھے، کر کے موٹے بھی بہت تھے، بالکل نوجوان بھی تھے، 24-25 سال بھی کیوں کر کے چلتے تھے. اب یہ چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوا گھر سے سامنے سے کوئی لڑکی آ رہی تھی، اس سے ٹکرا گئے اور وہ نیچے اور یہ اوپر. خود ہی سنا رہے. ایسی بھی نظر کی حفاظت نہیں کہ دوسرے کو ٹکر ہی مارتے. چلیے پڑھیے، تھوڑا سا پڑھ دیجیے.
تقوی کی تعریف اور اس کا طریقہ حصول. اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے. حج، عمرہ اور کثرت اعمال و وظائف سے کوئی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک کہ نافرمانی سے توبہ نہ کرے. قرآن پاک کی آیت کا استدلال ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارے ولی متقی بندے ہیں. اور تقوی اس کا نام ہے کہ اللہ کو نافرمانی سے ناراض نہ کرو، کبھی خطا ہو جائے تو استغفار سے اس کی تلافی کر لو. لیکن تقوی ملے گا کیسے؟ کونوا مع الصادقین، اہل تقوی کی صحبت میں رہو. تفسیر روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین کی تفسیر کیا ہے، اے خالقوہم لتکونوا مثلہم، شیخ کے ساتھ اتنا رہو کہ تقوی میں تم بھی اپنے شیخ کی طرح ہو جاؤ، تم بھی متقی ہو جاؤ. اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. درس نظامی کے لیے 10 سال ہیں، حافظ قرآن بننے کے لیے 3 سال ہیں، لیکن تقوی کے لیے کوئی کورس نہیں ہے. جب تک متقی نہ ہو جاؤ اپنے شیخ کے پاس پڑے رہو. خالطوہم لتکونوا مثلہم، یہ تفسیر ہے کونوا مع الصادقین کی، کہ شیخ کے ساتھ اتنا رہو کہ انہی جیسے ہو جاؤ. وہی آہو فغاں، لذت مناجات، اشک بار آنکھیں اور تڑپتا ہوا قلب تم کو بھی مل جائے.
فرمایا کہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے بندے ہیں متقی. صادقین کا ترجمہ متقین ہے، کہ وہ دوسری آیت سے ثابت ہے جو مولانا دوئی نے بیان فرمایا تھا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو صدیق صادق ہیں وہی متقی ہیں. اب تو قرآن پاک کی وہ کیمیا میں اللہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں والدہ کی طبیعت ناساز تھی، تو وہاں مصر کے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت نقاد تھے، تو اپنے کسی سے تعلق اصلاحی بیعت کا نہیں تھا، رکھتے مانتے بھی نہیں تھے. تو خیر والدہ نے فرمایا کہ بھئی اور بھی بہت سے تھے، حضرت کو تو خبر بھی نہیں تھی کون ہے کون نہیں، اور بھی بہت سے علماء، اور حضرت کی طبیعت ناساز تھی. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم جا کے کچھ بیان کر دے. خیر بابا مشکل تھا، میں جا کے بھی کونوا مع الصادقین پہ بیان کیا، تھوڑا سا بیان کیا، تو اس کے بعد میں حضرت تشریف لے آئے. پھر حضرت والا نے آ کے یہ بیان پہ یہ بیان فرمایا، یہ جیسے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اے ایمان والو اللہ والو سے ڈرو. اور دوسری آیت جو ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بلا کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا کہ دونوں میں کوئی ربط ہے. تو حضرت پھولپوری نے حضرت کی شیخ اول نے فرمایا کہ بہت زبردست ربط ہے، کہ اگر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس لیے فرمایا کہ اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہو جائے. تو خیر یہ بات حضرت نے بیان فرمائی، اور پھر عربی کی عبارات پڑھی جو اکثر روح المعانی وغیرہ حضرت کے لیے ایسی تھی کہ جیسے کہ سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے پڑھے جاتے. اللہ طرف. تو وہ اگلے دن وہ مصر کے اور پھر قواعد بھی بتایا اس نے بہت سی اسی کے اندر جو عربی قواعد گرامر کے. تو اگلے دن وہ مصری عالم آیا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور اسے کہنے لگے کہ آپ مجھے حضرت سے بیعت کرا دیجئے. اچھا مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا کہ کہنے میری وجہ مجھے بیعت ہونے کی دو ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ میرا عمر بھر کا اشکال یہ تھا کہ علماء جو متقی کا صادقین کا ترجمہ متقین سے کرتے ہیں, مجھے اس پہ غصہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو صادقین فرما رہے ہیں, یہ متقین کو جوڑ رہے ہیں اس میں. رات حضرت کی تقریر سے یہ ہمیشہ کا اشکال جاتا رہا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو حضرت والا کو جو قواعد یاد ہیں تو وہ تو ابتدا میں پڑھائے جاتے ہیں, ہم لوگ تو سب بھول جاتے ہیں اس کے بعد میں. حضرت کو ابھی تک وہ زیر زبر اور یہ سارے قواعد کے اعراب جو جیسے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی حضرت پڑھ کے آئے ہیں. ایک زیر زبر کی کہیں غلطی نہیں ہوئی, وہ تو تنقید کی نظر سے بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں زیر زبر کی غلطی نہیں, ایسی عربی عبارت تھی. بیعت ہو گیا حضرت سے. جہاں بھی گئے سارا, کینیڈا کے اندر بھی ایک صاحب آئے ایڈمنٹن میں, اس کا ایک دن قیام تھا, ایک ہفتہ شاید غالب رہا تھا. تو وہاں ایک آدمی آتا تھا, اس کے بارے میں بھی مجھے بعد میں پتا چلا, اس وقت مجھ سے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ صاحب جو ہے بہت نقاد ہیں اور جو بھی عالم یہاں آتا ہے یہ اس کو سوالات جوابات کرتے ہیں. خیر حضرت کے سامنے تو ان کی ہمت ہوئی نہیں, اور اگر ہمت ہوتی بھی تو حضرت والا ان کو ایسا خاموش کرتے کہ پھر حضرت فرماتے کہ جس کو کوئی اشکال ہو وہ مجلس میں نہ پوچھے, میرے پاس کمرے میں آئے, مجھ سے پھر وہ بات کر دے. پھر خیر وہ آئے اور خاموش بیٹھے رہے, سات دن تک مجلس میں آتے رہے لیکن کچھ نہیں بولے. ساتویں دن اس نے کہا کہ حضرت ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے آپ جیسا اخلاق والا اور آپ جیسا جینی آدمی نہیں دیکھا. آپ جیسے اخلاق والا اور آپ جیسا جینی آدمی نہیں دیکھا, جو ہر ایک پہ تنقید کرتا تھا. میں ہی اس پر مر مٹا نہ سے تو کیا بھیجا کیا, میں تو دیوانہ تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. میں ہی اس پر مر مٹا نہ سے تو کیا بھیجا کیا, میں تو دیوانہ تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. بس ٹھیک ہے, اچھا بس مجلس برخاست ہوتی ہے. بات دلے ناخواستہ رخصت کیا, حضرت جی شعر پڑھتے تھے. جب میں نازم آباد سے اپنے گھر جاتا تھا 10-11 بجے قریب, تو حضرت جی پڑھتے تھے اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا, میرا نام بھی عشرت ہے, اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا, بعد دل ناخواستہ رخصت کیا. میں بھی آپ سے کہتا ہوں واقعی اللہ کے لیے جو تعلق ہوتا ہے اس میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ آدمی ساری دنیا کی محبتوں سے بڑھ کے اللہ والی محبت ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کوئی صاحب یہاں رکے نہیں, برائے مہربانی جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں. کوئی بات کرنی ہو حضرت سے تو خانقاہ میں آ جائیے, یہاں کوئی صاحب نہ رکے.
سدا سے رہتا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ, سدا سے رہتا ہے وہ, ڈھونڈتا ہوں میں نظروں سے چھپا رہتا ہے وہ, نظروں سے چھپا رہتا ہے وہ, عجیب ہجر و وصال ہے, نہ ملا کبھی نہ کبھی جدا ہوتا ہے وہ, نہ ملا کبھی نہ کبھی جدا ہوتا ہے وہ, جہاں جہاں جو جو کچھ کرتا ہوں میں سب دیکھ کرتا ہے وہ, خود تو کچھ کھاتا نہیں مجھ کو کیا کیا کھلاتا ہے وہ,
سلیم صاحب کیا ہوگی ہاں, یہ ہے